حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے معجزات کا تذکرہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ایک خلاف عادت طریقے سے پیدا بھی کیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے لیے یہ بات بہت زیادہ بڑی آزمائش کی بات بن گئی کہ کس طریقے سے ایک عورت جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے اس کے پاس بیٹا ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی جب میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو کر دیتا ہوں۔ تو ہم دیکھیں گے آیت نمبر 51 سے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، بس تم اس کی بندگی کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے تذکرے کے بعد ان کا یہ کہنا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، کرسچینٹی کے سارے مختلف عقائد جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ منسوب کیے ہیں ان کا رد کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ یا سن آف گاڈ نہیں قرار دیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت جو تھی وہ نبی کی بھی تھی۔ صرف مغالطہ جو بعد میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں اب کا جو لفظ ہوتا ہے وہ رب کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، اور ابن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یعنی ان لوگوں کے اندر کرسچینٹی کے اندر، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، تو اصل میں نبی کو بنی کر دیا گیا، جو آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور کچھ چیزیں ہم سورہ بقرہ میں بھی دیکھ چکے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ آپ اور میں جانتے ہیں اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سیدھا راستہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، باطل راستے بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ یہ جملہ کہ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، کون سا راستہ؟ کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اسی کو رب مانا جائے۔ اب اس معیار پہ آپ دنیا کے مختلف مذاہب کے اندر جو تعلیمات دی جاتی ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا کسی کی تعلیم اسی طرح کی ہے جو اس میں، تو بس وہ سیدھا ہوگا، اور جو بھی چیز اس سے اپوزٹ پہ جائے گی تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب ہوا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ دکھاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان سے کام لینا تھا دین کا لیا، اور وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک بالکل اللہ تعالیٰ کی نشانی کو دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ پچھلے دور میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دور کی طرح ہر وہ بندہ جس نے سچی دعوت دی دین کی، وہ وقت کے حکمران جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے، اور ایسا اکثر ہی ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں نے جو حکومتیں قائم کی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہوتی ہیں، اور اس سے اگر اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جاتا ہے تو ان کو اپنی حکومت پہ زد پڑتی دکھتی ہے۔ یہی حالات کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ فصیح البیان کیا تھا، یعنی زبان اتنی خوبصورت بولتے تھے کہ جب کہیں بیان کے لیے جاتے تو بالکل لوگ مسحور ہو جاتے۔ اس وجہ سے اس دور کے جو بادشاہ تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادو قرار دے دیا، جادو، اور جادو کی سزا اس دور میں قتل تھی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو جادوگر قرار دیا، پھر اس کے بعد ان کے قتل کی کوششیں کی، کچھ نہ کچھ پروپیگنڈے شروع ہو گئے، اور جب کسی کے خلاف کوئی محاذرائی ہوتی ہے نا تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے۔ اسی کا تذکرہ آیت 52 میں ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرُ، پس جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان کے اندر کفر، کن کے اندر کفر کیا؟ اس دور کے لوگوں کے بیچ میں، اور ناشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور یہاں خاص طور پہ انکار کے معنوں میں، یعنی وہ شریعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ لوگ اس شریعت کا انکار کرنے لگے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈے شروع ہو گئے۔ قال من انصاری الی اللہ، کہنے لگے کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، کیونکہ آمنا به، ہم اس پر ایمان لائے، وشخت بینا مسلمون، اور آپ اس پر گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ساتھ ہی حواریوں نے ایک دعا مانگ لی کہ ربنا آمنا بما انزلتا، ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس پر جو تو نے ہماری طرف نازل کیا، وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ اور ہم نے پیروی کی رسول کی، لہٰذا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ہم کو لکھ لے گواہی دینے والوں میں سے۔ یہاں دو تین لفظ ہیں، احسہ کا لفظ دیکھیے، ہا سین سین سے ہوتا ہے، حس اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، لفظ محسوس یعنی اصل میں اگر آپ اس کو عربی کے وزن پہ لیں گے تو محسوس، جس کو اردو میں ہم محسوس کہتے ہیں، میں نے یہ محسوس کیا، مجھے سردی محسوس ہوئی، اسی سے ہے، مفعول کا وزن ہے، وہ چیز جس کو محسوس کیا جائے۔ تو یہاں مراد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا کہ لوگ اس دین کا انکار کر رہے ہیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ کی ذات نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کام شروع کر دیا، گو کہ تنہا تھے، اکیلے تھے، لیکن جب کوئی بندہ سچا ہوتا ہے اور کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں، کب قافلہ بنتا ہے اور کام شروع کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے راستے کی دعوت کا کام شروع رکھا، لیکن جب کام ایک خاص حد سے آگے جاتا ہے تو اس میں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک اکیلا دو گیارہ۔ اب ایسے موقع پہ کہ جب ان کو محسوس ہوا کہ کام تو بہت زیادہ ہے، انکار کرنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن میں اکیلا ہوں، تو انہوں نے مدد طلب کی۔ قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ انصاری کا لفظ نون سوادرا سے ہے، نصر نصرت، اسی سے یہ لفظ ہے، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں۔ کون میری اللہ کے دین کے معاملے میں مدد کرے گا؟ اشارہ تھا ان کا اس چیز کی طرف کہ کون ہے جو اس کام کو کرنے میں میرا مددگار بنے گا۔ سوال تو ان کا بڑا خوبصورت تھا، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی دین کے راستے میں کسی سے مدد طلب کرے یا کسی کو والنٹیئر کرنے کی آفر دے تو یہ سراسر اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے بندے کو بھی نیکی کا موقع دیا جائے۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام ہم خود اکیلے کریں، اور وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا حصے کا اجر کوئی دوسرا نہ لے، لیکن اس سے زیادہ سوچ اندر یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نام بنا رہے، حرفاً مولا یہ تو ہر کام کرتی ہیں، یہ تو یہ بھی کر سکتی ہیں، تو یہ پسندیدہ عادت نہیں ہوتی۔ جو بندہ ہر چیز میں کودتا ہے نا، وہ کسی بھی چیز کا حق ادا نہیں کرتا۔ دوسری بات ہے کہ اس سے زیادہ اچھی خوبیوں والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ خود کرنے کے شوق میں کام کو جیسے تیسے تو کر لیتا ہے، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو یہی بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ ایک انسان کو خواہش رکھنی چاہیے کہ دین کے راستے میں دوسروں کو بھی مددگار بنائے، حالانکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ خود کام کرنا بہت آسان ہے، خاص طور پہ جبکہ بندے کو کام کرنا بھی آتا ہو، دوسروں کو کام بتانا یا ان کو اس طریقے کا کام کرنے پہ تیار کرنا جو ایک اعلیٰ درجے کا کام ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ سب سے مشکل چیز جو ہے نا، وہ انسانیت کی تعمیر ہے، انسان تیار کرنے سب سے مشکل ہے۔ اسی لیے بہت ساری کوششیں یہاں آ کے فلاپ ہو جاتی ہیں، وہ لوگ نہیں تیار ہو پاتے جو کہ ایک کوالٹی کا کام کر سکے۔ تو اس کا طریقہ کار اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کام خود شروع کر دیا اللہ کی مدد پہ، لیکن پھر دوسروں کو دعوت دی کہ آؤ تم بھی اس راستے میں میری مدد کرو۔ قال الحواریون، کہا حواریوں نے۔ لفظ حواریون جو ہے یہ حواری کی جمع ہے، ہا واو را اس کا روٹ ہے، حور کہتے ہیں سفیدی کو، وائٹنس، اور اصطلاح میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کا لقب ہے، ان کے اخلاص اور ان کے قلب کی صفائی کی وجہ سے، یا پھر ان کے سفید کپڑوں کی وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ بعض جگہ کہتا ہے کہ یہ دھوبی تھے، کپڑے صاف کرتے تھے، کوئی کچھ، لیکن جو بھی بات تھی ان ساری چیزوں میں خوبی یہ ہے کہ یہ اچھے لوگ تھے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں نا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہتے ہیں، معنی اس کا مددگار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، بے شک ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، وَحَوَارِيَ الزُّبَيْرِ، اور میرے حواری زبیر ہیں۔ کیوں ہیں؟ ایک موقع پہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا تھا جو باقی نہیں کر سکے تھے، انتہائی سردی کی رات میں یہ دشمن کی سرگرمیوں کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، جان جوکھوں کا کام تھا، لیکن انہوں نے اس خوشی میں حامی بھر لی کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کی آفر دی ہے تو جب میں کر سکتا تو میں اس کو کیوں نہ کروں. لہٰذا آپ گئے تو اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے انہوں نے یہ ٹائٹل پا لیا حواری رسول کا. کیا کہا؟ یہ لفظ جو ہے ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہیں، نحنو انصار اللہ، ہم ہیں مددگار اللہ کے. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا انصاری، میرا مددگار. یہ جو چھوٹی یا ہے نا، یہ میرے کے لیے آتی ہے. اس کا جواب کیا بنتا تھا کہ حواری یہ کہتے کہ نحنو انصاروکا اللہ، ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے راستے میں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ آپ بیچ سے نکل جائیے، بلکہ نحن انصار اللہ. یہ ہے وہ چیز جس کی دین کے کام میں بہت ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ اسپرٹ ہے کہ جس کے بغیر کام نہیں ہوتا. اور وہ کیا کہ دین کے لیے کام کرنے والے اس کام کو کسی انسان کا کام سمجھنے کی بجائے، کسی پر احسان جتلانے کی بجائے، کسی کو دکھانے کے لیے کرنے کی بجائے، براہ راست اللہ کے لیے کرنے والے بنے. جو لوگ صرف اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں نا، وہی کامیاب ہوتے ہیں، انہی کے اندر فتنے نہیں آتے. وہی ذات کی گھتیوں سے الجھنے کی بجائے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں. ان کو کوئی کام ملے تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان سے کام چھنے تو وہ افسوس ہوتے ہیں کہ مجھ سے کیوں گیا. وہ ہر کام میں یہ سوچ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ میرا حصہ اس میں ڈل جائے. ان سے اگر کوئی کام لے کے دوسرے کو دے دیا جائے تو وہ اس پہ غم زدہ ہوتے ہیں کہ میرے حصے کی نیکی دوسری طرف چلی گئی. یہ بندہ جو ہے نا اصل میں اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے. آج کے دور میں بزنس کی دیکھیں ٹرمینالوجیز میں، بڑی بڑی کمپنیز صرف اس بات پہ ہزاروں ڈالر خرچ کر دیتی ہیں کہ اپنے ورکرز کے اندر اسپرٹ پیدا کریں. کس چیز کی؟ کام کرنے کی. انیشیٹو کریں، ان کو وہ قدم اٹھا سکیں، وہ بغیر کسی کی انسٹرکشنز کے چل سکیں. اور اس کے لیے کئی کئی طریقے ان کو بتائے جاتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے، اچھا آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے، اچھا ہم نے کچھ نہیں بتایا کیا کریں گے. اس کے باوجود بھی ایک درجے تک ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی محبت اور اخلاص اور اللہ کی نظروں میں جچنے کا جو احساس ہے نا، یہ بندے کو انیشیٹو بناتا ہے. پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ حالات کتنے موافق ہیں اور حالات کتنے ناسازگار ہیں، اور ابھی اسباب نہیں ہے، ابھی مخالفت بڑی ہے، ابھی دوسرے لوگ یہ بات نہیں پسند کر رہے. بلکہ ایسا بندہ ایک قدم اٹھا سکتا ہے تو وہ ایک اٹھا دیتا ہے، دوسرے کی جگہ بن جائے تو دوسرا بھی اٹھا دیتا ہے. یہ اسپرٹ آج بھی مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے. ساتھ ہی کہہ دیا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. یاد رکھیے انصار اللہ بننے کے لیے آمنا باللہ ہونا لازمی ہے. جب اللہ کی بات کا یقین آتا ہے تو انسان ہل کے رہ جاتا ہے. کیا اللہ کے راستے میں مددگار ہوں؟ میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے اپنے کام کا بنا لیا. میں اس چیز کو اس طرح محسوس کرتی ہوں کہ جیسے کسی کو کوئی بہت مشہور کمپنی کے اندر جاب مل جائے. بعض دفعہ بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں پہ چھائی ہوتی ہیں، اور کچھ جگہ کے لیے کہتے ہیں کہ خاص ایک میرٹ ہے، اس سے نیچے پہ جاب نہیں ملتی. کچھ کمپنیز ایسی ہیں جہاں ایکسپیرینس جب تک آپ کے 20-25 سال کا نہ ہو پھر جاب نہیں ملتی. کچھ اور بھی بہت سارے کرائیٹیرینز ہیں. تو ایسی جگہوں میں اگر کسی کو جاب مل جائے تو لوگ مبارک بادیں دیتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کو مبارک ہو. میں کسی ملک میں تھی تو جو ہمارے ساتھ تھیں تو ان کی گاڑی میں چھوٹے چھوٹے پیکج بنے ہوئے، مٹھائی یعنی لڈو تھے یا کیا، بڑی خوبصورت کٹوریوں میں پیک کیے ہوئے ٹرانسپیرنٹ بیگ میں پڑے ہوئے تھے. تو وہ میرے ساتھ بھی جہاں گئیں وہاں بھی انہوں نے دیے. پھر اس کے بعد جہاں ہمارا لیکچر تھا وہاں گئے، وہاں بھی اسٹوڈنٹس کو دیے. تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ لڈو بٹ رہے ہیں پورے شہر میں. کس خوشی میں؟ کہ ان کی بیٹی کو کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا. بڑی یونیورسٹی ہے، اچھی ہے، تو وہاں ایڈمیشن ملنا ماں اور باپ کے لیے اتنی خوشی کا سبب ہے کہ وہ آلموسٹ پورے شہر میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے مل گیا. خوشی ہوتی ہے نا جب انسان کو اس کی کوئی مراد ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اگر کسی کو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے تو وہ اپنے شہر میں لڈو بانٹے، اور جس کو اللہ کے راستے کی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے کیا اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے؟ جس بندے کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب آ جاتی ہے نا، وہ دنیا کا سب سے بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت اگر ہمارے ہاتھوں میں کتاب آ گئی ہے نا، تو یہ انصار اللہ بننے کی طرف پہلا سٹیپ ہے۔ اگر اس کتاب کو پکڑے بغیر آپ انصار اللہ بننا چاہیں گے نا، اتنی غلطیاں کریں گے کہ شاید کئی جگہ نفع کی بجائے نقصان کرنے لگے۔ یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کسی کو سکھائے اور ٹریننگ دیے بغیر پائلٹ کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے۔ ہلکی سی غلطی پہ کتنے سینکڑوں لوگوں کی جانیں لے سکتا ہے۔ انصار اللہ جس کو بننا ہے، شوق بہت ہوتا ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ اگر یہ شوق نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ یہ بھی ایمان میں کمی ہے، لیکن اس کا سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے جو اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں، سیکھنا ہے اپنی کمپنسیشن، اپنی خامیوں کو پورا کرنا۔ یہ تو دیکھیں اللہ چاہتا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کی کتاب کو پڑھنا کیسے ہے، اس کی کتاب کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اس کے نبی کی حدیث کیا ہے۔ جب آپ فلی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں ایک چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے کھول دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کام کے لیے یہ مت سوچیں کہ اچھا پھر پڑھنے میں تو وقت ضائع ہو رہا ہے، ہم جائیں اور کسی محاذ پہ کھڑے ہو جائیں اور انصار اللہ بن گئے۔ جو بندہ جس لیول پہ اپنے آپ کو یہاں روک لے گا نا، وہ اپنی زندگی بھر کے کام کو اسی لیول پہ روک لے گا۔ اگر آپ نے کسی جگہ اپنی کمی کو اگنور کر دیا نا، آج آپ نے اگنور کیا، کل دوسرے نہیں کریں گے۔ آپ قرآن پڑھے اور آپ کی آیت غلط ہوگی، کبھی بھی وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا اگر ہم میں سے ہر بندہ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کی طرح انصار اللہ بننا چاہتا ہے، تو سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ پر ایمان لائے۔ کس بات پر؟ کس کتاب کو ماننا، سیکھنا، پڑھنا، یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے لیے جو حق ہے وہ محنت کرے، ادھر ادھر دیکھے بغیر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے موقع دیا، اپنی مصروفیات کو کم سے کم کر کے اس چیز کے اندر اپنے آپ کو نبھائیں۔ اور پھر اس کے بعد وَشْخَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور تو گواہ رہ کہ ہم نے مان لیا۔ اے عیسیٰ، تیرا بس یہ کام ہے کہ تو کل قیامت کے دن یہ گواہی دے دینا، یا پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ انصار اللہ بننے کے لیے جو چیز لازم ہے وہ کیا؟ کہ ہم اپنے آپ کو عیسائی کہلائیں؟ نہیں، کیونکہ عیسیٰ نے بلایا ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو نصارہ کہلائیں کیونکہ ناصرہ بستی میں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے؟ نو، بلکہ بینا مسلمون، یہ لفظ قابل توجہ ہے، عیسیٰ کے ساتھی ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہر نبی کے دور میں جو بھی چیز استعمال کی گئی وہ اسلام استعمال کی گئی۔ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، ہم نے بات سنی اور ہم نے بات مان لی۔ انہوں نے کوئی دوسرا سلوگن نہیں دیا، کوئی دوسرا نام نہیں لگایا، اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور یہی ہوتے انصار اللہ کا تعارف، کہ وہ کسی گروہ سے، کسی پارٹی سے، کسی چیز سے جڑنے کی بجائے اللہ کے نام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا تو پھر ساتھ ہی دعائیں زبان پہ آ گئیں کہ ربنا آمنا بما انزلتا، اے رب ہم نے اس کو مان لیا جو تو نے ہم پر اتارا۔ ذرا دیکھیے گا ان پر کیا اترا تھا؟ تورات، پھر اس کے بعد انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس وقت آئی۔ ہم پر جو اترا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، اور ہم تابع ہو گئے رسول کے۔ یہاں رسول سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ لہٰذا فاکتبنا مع شاہدین، تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا شاہدین، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ سے کئی مختلف معنی سامنے آتے ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو گواہی دینے والے۔ کس چیز کے گواہی دینے والے؟ کہ یہ عیسیٰ کے ذریعے جو دین آیا، دعوت دی، اس کو ہم نے قبول کر لیا۔ لیکن اکثر مفسرین نے شاہدین سے مراد اصحاب رسول کہا۔ دیکھیے امت مسلمہ کا ٹائٹل کیا ہے؟ وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے، لتکونوا شہداء علی الناس۔ ہم جو امت مسلمہ کے لوگ ہیں نا، ہمارا ٹائٹل شہداء ہے۔ شہید کا جو لفظ ہے نا، جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جب کوئی جان دیتا ہے پھر شہید ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ حالانکہ امت مسلمہ کا ایک ایک بچہ شہادت کے منصب پہ فائز ہے۔ یہ کون سی شہادت ہے؟ شہادت حق کی گواہی۔ اگلی آیتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں، کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس، یعنی ہمارے ذمہ ایک بہت بڑا کام لگا دیا گیا کہ اللہ کا جو پیغام نبوت کے ذریعے مختلف ادوار میں لوگوں تک پہنچا، اب محمد رسول اللہ چونکہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب تم نے اس پیغام کو، اس حق کی بات کو دنیا تک پہنچانا ہے. گواہی دیتے ہیں، ہم جاتے ہیں کسی نان مسلم کے پاس، اس کو کہتے ہیں دس اینڈ دس، لا الہ الا اللہ پڑھو، اور ہم ساتھ ہی اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حق کی شہادت ہم دیتے ہیں کہ یہ سچا دین ہے. یعنی مسلمانوں کا ایک ایک بچہ جذبہ شہادت سے سرشار ہو. کون سی شہادت؟ جان کٹانے کی نہیں، زبان سے گواہی دینے کی. تو شاہدین سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے یہ خواہش کی تھی کہ اللہ آج جو تو نے دیا ہم نے اس کو مان لیا، آج کے دور کے رسول کو بھی مان لیا عیسیٰ کو، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تک آئی نہیں، لیکن تورات اور انجیل میں سے پڑھنے کے بعد ان کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ نبی آئے گا اور اس کے ساتھی جو ہوں گے ان کا، جو بعض دفعہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کا بھی تذکرہ تھا شہداء ہی کی صورت میں تورات اور انجیل کے اندر، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آج کے رسول کو ہم نے مان لیا، اگر آنے والے دور کا رسول ہماری زندگی میں آ جائے گا تو گواہ رہنا کہ ہم اس کو بھی ماننے والے ہیں. کتنی بڑی خواہش تھی. اور آپ دیکھیے کہ ایک طرف ایک بندہ اس کی خواہش کر رہا ہے اور دوسری طرف ہم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دے دیا. کبھی ہم نے تو یہ خواہش کی ہی نہیں ہوگی نا، اس لیے شاید اس کا مقام نہیں پتہ، اس کی قدر نہیں پتہ. یہ ایسی ہے کہ کچھ لوگ تو ایک جگہ جاب ملنے کے منتظر ہوتے ہیں اور کچھ کو ملی ہوتی اور ان کو قدر نہیں ہوتی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ امت مسلمہ کا مقام کیا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جب کسی کی دعوت تھوڑی سی ہوتی ہے نا تو شروع میں دبی رہتی ہے، لوگ نظر انداز کرتے ہیں، سو کے یہ چند سر پھرے لوگ ہیں، ان کو ایک نیا جنون سما گیا ان کے دلوں میں اور بس اس کے بعد ان کا جو معاملہ ہے وہ بدلنے لگے گا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دبے رہتے ہیں. لیکن جب کوئی پیغام ابھرنے لگتا ہے، جب کہیں بات اس طریقے سے عام ہو جاتی ہے کہ زبان زدے عام ہونے والی بات ہو، گھر گھر بات ہو، کسی گھر سے ایک کا بیٹا آ گیا، کسی گھر سے ایک کی بیٹی آ گئی، کسی کی بیوی اسلام پہ آ گئی، کسی کا ملازم پہلے آ گیا، کوئی آقا آ گیا، اب کیا ہوتا ہے کہ جو ارد گرد کی قومیں ہوتی ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے ایک اپنا جال بنا ہوتا ہے ان کو تھوڑی سی حرکت شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، ارے ایسا کیا ہوا. بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ملک شام میں تھے، اس دور میں جو شام کا علاقہ تھا نا وہ رومنس کے انڈر تھا، رومنس، روم جس کو کہہ لیں یا رومی لوگ کہہ لیں، ان کے انڈر تھا. یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر کیا گیا تھا وہ کافر تھا، وہ مشرق تھا. یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھرے کہ نعوذ باللہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے اور یہ تو فسادی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ کیا کچھ کر رہا ہے، امن میں خلل ڈال رہا ہے، لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، سارے جوان اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کر کر کے انہوں نے بادشاہ جو وقت تھا اس کے کان بھرے. دوسرا الزام حضرت عیسیٰ پہ یہ لگ گیا کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ ان کی باتوں میں جادو بہت ہے، اور پلس یہ کہ وہ جو معجزات دکھاتے تھے وہ واقعی اکثر جادو کے ہی لگتے تھے، ہاتھ پھیریں تو مریض ٹھیک ہو جائے، ہاتھ پھیریں تو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. تو یہ ساری چیزوں سے انہوں نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ یہ جادوگر ہے، اور رومن قانون میں جادوگر کی سزا قتل تھی. نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی گئی. وہ مکرو، اور انہوں نے مکر کیا. وہ مکر اللہ، اور اللہ نے بھی مکر کیا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے. اب لفظ مکر کو جب سمجھیں گے نا تو پھر بات سمجھ آئے گی. پہلی بات یہ کہ یہ اردو والا لفظ نہیں ہے. ہمارے ہاں اردو میں لفظ مکر برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اچھا لفظ نہیں سمجھا جاتا، لیکن عربی زبان میں مکر جو ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ہر زبان میں کچھ نہ کچھ ایسے لفظ پائے جاتے ہیں جو مختلف لوگوں کے استعمال سے مختلف معنی دینے لگتے ہیں. ایک زبان میں وہ اچھے ہوتے ہیں تو دوسری میں وہ دوسرے معنوں میں ہو جاتے ہیں. چونکہ اب ہم اردو کو مکر سے لیتے ہیں تو اس کا معنی ہیلا سازی کا ہوتا ہے، جیسے مکر کہتے ہیں فریب، دھوکے کو، لیکن عربی زبان میں مکر جو ہے نا ये लफ्ज़ होता है तदबीर, प्लानिंग। किसी की छुपी हुई साजिश को खुफिया तरीके से नाकाम बना देना, इसको मकर कहते हैं। अब यहाँ लफ्ज़ मकर आ गया और साथ ही साथ अल्लाह के लिए भी आ गया तो और भी शुबा पैदा होता है। तो जब अल्लाह सुबहान तआला के लिए लफ्ज़ मकर आता है ना, तो इसका मतलब है वो खुफिया तरीका जिससे हक के दुश्मनों के शैतानी मंसूबों को खाक में मिला दिया जाए। दोबारा बोल देती हूँ, अल्लाह के लिए जब लफ्ज़ मकर आता है तो ये अच्छे मानों में आता है। क्या मानी होता है? कि वो खुफिया तरीका जिससे हक के दुश्मनों के शैतानी मंसूबों को खाक में मिला दिया जाए। तो लिहाजा अल्लाह के लिए मकर का लफ्ज़ आया तो पता क्या चला कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कुछ और सोचा, अल्लाह ने कुछ और सोचा। उन्होंने हज़रत ईसा को मारना चाहा, अल्लाह ने क्या किया? इस मकर की तफसीर आयत 55 में आ रही है। अल्लाह की तदबीर क्या थी कि ऐन ऐसे वक्त में जबकि उन्होंने हज़रत ईसा की जान लेने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया। सवाल हो सकता है कि अच्छा, उनके लिए तो मकर का लफ्ज़ आया तो अल्लाह ताला के लिए ना इस्तेमाल होता, कुछ और हो जाता। तो यहाँ अरबी का एक असूल जिसको मुशाकिलत कहते हैं। मुशाकिलत क्या है? हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंग्लिश में एक लफ्ज़ आता है टिट फॉर टैट, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो अरबी ज़ुबान में ये चीज़ असूल में आती है कि किसी बुरे और नापसंदीदा फेल पर जो सज़ा दी जाती है, इसे इसी लफ्ज़ से ताबीर कर देते हैं, अगरचे वो सज़ा कितनी मुनासिब और इंसाफ के करीब क्यों ना हो। आप पढ़ेंगे सूरह शुरा में भी आते जज़ाउ सय्यतुन सय्यतम मिसलेहा, कि बुराई का बदला बुरा ही है। और इसी तरह पीछे पढ़ चुके हैं कि युहादिउन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू, और उसके बाद क्या आया था? अल्लाह ताला उनको धोखा देते हैं। धोखे के जवाब में धोखे का जैसे लफ्ज़ आया था ना, वैसे ही यहाँ मकर के जवाब में मकर का लफ्ज़ आया है। तो फरमा दिया कि अल्लाह की ज़ात जो है इनकी प्लानिंग को ख़त्म करती है। हुआ क्या था, थोड़ा सा उसका खुलासा बताती हूँ जो अगली आयतों में आएगा इंशाअल्लाह ताला। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ये साजिश हो गई तो उन्होंने रोम का जो गवर्नर था उसको कहा कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को ढूंढो, क्योंकि उस दौर में लोग इस तरह आम नहीं थे जैसे आज हैं। मीडिया पे तस्वीरें हैं, अखबारों में तस्वीरें, हज़रत ईसा को नहीं पहचानते थे। कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के एक साथी को 30 अशरफियाँ देकर इस बात के लिए तैयार किया कि रोमन सिपाहियों के साथ जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शिनाख्त करवा दे कि ये ईसा है, ताकि इसको लोग मार दें। अब वो जो गवर्नर था वो बताते खुद ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं करना चाहता था। इसने क्या किया कि ईसा अलैहिस्सलाम के बदले एक डाकू जो बड़ा उस वक़्त का बदनाम शख्स था उसको लाया, और इस सोच के साथ कि इसको ईसा की जगह पे कत्ल कर दिया जाए। इस तरह की कुछ बातें हो रही थी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके जो हवारी थे उनके घर का हिसार कर लिया गया। आज भी अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो गार्डन ऑफ डेथ सेरेमनी के नाम पर एक मारूफ जगह है। कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जब वहाँ जमा हो गए, आपने सबको अच्छी नसीहत की और कहा कि तुम इबादत में मसरूफ़ हो जाओ, अल्लाह ताला को पुकारो, वो तुम्हारी मदद करेगा। इतने में फिर क्या हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस घर में रखा हुआ था वो डाकू को तो क्या करना था, इन्होंने जब असल जगह पर पहुँच के वो लोग बादशाह के साथी उन्होंने कोशिश की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें। इतने में एक और साथी भी था जिसकी शक्ल जो थी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल से बदल दी गई। यानी अल्लाह ताला जो चाहता है वो कराता है। दो बातें आती हैं, कहते हैं कि जो शख्स ईसा अलैहिस्सलाम के जगह कत्ल हुआ वो ईसा ही का एक साथी था, हवारियों में से एक था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको ये बात कही थी कि तुम में से कोई ऐसा है जो आज मेरी जगह कत्ल होता है लेकिन कल उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। ये कुछ ऐसी बात है जैसे हिजरत की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को अपनी जगह छोड़ गए और ख़ुद चुपके से निकल गए थे कि पीछे आप रहें और बाद में आप आ जाएं। तो मतलब बहुत सारी यानी लोग जो वो इस चीज़ के कायल हैं कि हज़रत ईसा की जगह जो शख्स कत्ल किया गया वो उनका अपना एक हवारी था और उसको अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया गया और हवारी अल्लाह का अंसारुल्लाह का लक़ब मिला। बाज़ कहते हैं कि नहीं, एक शख्स था जिसने खयानत की थी, بادشاہ کے ساتھ مل گیا اور خیانت کی بنیاد پر اس نے کیا، تو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پہ ڈال دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی چھت پٹی جس جگہ یہ بند ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی چھت کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کا پاؤں تھا، ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس کے نشان ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ نشانی دکھانا چاہتا تھا، کیا چاہتا تھا، تو بہرحال گھر کی چھت پٹی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا، اور جب انہوں نے حصار توڑا تو وہ شخص جس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے مل چکی تھی اس کو قتل کر دیا۔ اس کی وجہ سے اب بہت سارے مختلف نظریات عام ہو گئے، یہود کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، کیونکہ انہوں نے تو واقعی قتل کیا تھا، اور قتل کیا تھا لیکن وہ عیسیٰ نہیں تھے۔ نصارہ کے بہت بڑے گروہ کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، پھر اگلے دن ٹھیک ہو گئے، جمعے کے دن ہوش میں آ گئے، یہ ایک جو ریلیجس ان کا پروگرام ہوتا ہے نا ایسٹر کے قریب، اس میں یہی اپروچ ہے ان کی کہ اس دن وہ دوبارہ اپنی قبر سے نکل کے باہر آ گئے تھے۔ اور قرآن اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، سورۃ نساء 157-158 میں ہم تفصیل سے پھر پڑھیں گے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ اس کو قتل کیا گیا نہ اس کو سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ ان کے بارے میں ایک شبہ تشبیہ ڈال دی گئی۔ دوبارہ اگلی آیت میں کہا کہ وما قتلوہ یقیناً، کہ یقیناً اس کو قتل نہیں کیا۔ آج اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھایا۔ یہاں پھر چھوٹی سی ایک بات جو بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گی وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے، جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سنت پتہ چلے گی اور یہ ساری گتھیاں بھی سلجھ جائیں گی، وہ کیا ہے۔ فرسٹ تھنگ کہ جب کبھی اللہ نے کسی نبی کو قوم کی طرف بھیجا، اس نے اللہ کا پیغام دیا، بالآخر جب لوگ نہیں مانتے اور رسول کے قتل کی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے تھے اس رسول کو کہ تم ہجرت کر جاؤ، راتوں رات چلے جاؤ، اور چند گنتی کے جو لوگ ایمان لائے ہوتے تھے وہ بھی ساتھ چلے جاتے تھے۔ جو ہی رسول اور ایمان والے اس بستی کو چھوڑتے تھے نا، تو پیچھے سے ان قوموں پہ اللہ کے عذاب آتے تھے۔ قوم شعیب کے ساتھ یہ ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، حضرت صالح کی قوم کے ساتھ، سب پچھلی قوموں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ نبی ہجرت کرتے تھے، ساتھ وہی لوگ جاتے تھے جو خالص ہوتے تھے، اور پیچھے عذاب آ جاتا تھا۔ اب آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، قوم نے حضرت عیسیٰ کی جان لینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو حکم دیا ہجرت کر جاؤ، فرق صرف اتنا ہے، باقی نبیوں نے ہجرت کی زمین پہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، پھر وہ ملک شام سے نکلے تو آپ مصر چلے گئے، مدین چلے گئے، مختلف جگہوں پہ گئے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی ایک بالکل حرک عادت کہہ لیں، یعنی عادت کے خلاف طریقے سے پیدا کیا تھا، تو ان کی باقی زندگی میں چیزیں بھی دوسرے نبیوں سے مختلف ہوئیں، تو ان کو زمین پہ ہجرت کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ ہجرت کروا دی۔ یہ وہاں موجود ہے، آج بھی زندہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب مختلف انبیاء کرام سے ملے تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملے تھے، اور قرآن پاک کی آیات اور 100 سے زائد صحیح احادیث، تواتر کا درجہ، تواتر کہتے ہیں متواتر جیسے اردو میں، کنٹینیوسلی اتنے لوگوں کا کسی جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن ہی نہیں، ان سب چیزوں سے یہ ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دنیا میں، وہ کہاں سے نکلیں گے، وہ جگہ بھی موجود ہے، ان کی حالت کیا ہوگی، ان کے بالوں میں سے پانی کے قطرے نکل رہے ہوں گے، وہ سر اٹھائیں گے تو ان کے جسم کی خوشبو دنیا میں ہر ایمان والے تک پہنچ جائے گی، پھر ان کے مقابلے میں یعنی ان کے ساتھ اس دور کے جو نصارہ کرسچینز ہوں گے وہ سب ملیں گے، اور یہود کا مقابلہ کریں گے، بہت سارے یہود بھی ان کے سامنے مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال آئے گا جو کہ یہود کا ریپریزنٹیٹو ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل کیا جائے گا، انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، آپ کو ایک پوری بک پڑھائیں گے اس کے اوپر اللہ نے چاہا تو۔ اب ہوگا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھر ایک ہی دین رہ جائے گا اور وہ اسلام ہوگا، یہود کو قتل کر دیا جائے گا، نصارہ مل کے عیسیٰ کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے، پھر دنیا میں امن ہوگا، پھر ایک دفعہ اسلام کا وہ غلبہ آئے گا جو کہ شروع کے دور میں تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ آج بھی زندہ ہے، کیسے زندہ ہے، اتنی لمبی عمر ہے، کہاں کھا رہے ہیں، کون کھلا رہا ہے، تو ماں کے پیٹ میں بچے کو کون کھلاتا ہے، ٹھیک ہے، सिंपल सी बात है जिसको लोगों ने ना समझने के लिए या मौजजात का इनकार करके बहुत ही ज़्यादा उलझा दिया। और एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि नबी को कौम कत्ल कर सकती है और बहुत सारे अंबिया को कत्ल किया बनी इसराइल ने, यक्तुलून अल अंबिया पीछे पड़ चुके हैं ना, लेकिन कोई कौम रसूल को कत्ल नहीं कर सकी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल थे। अगर कौम रसूल को कत्ल कर देना तो इसका मतलब ये है कि नबी का मिशन नाकाम हो गया। अब ये सारी बातें आप लाइए ज़रा नबी सल्लम पे। हिजरत की रात क्या हो रहा था? मक्का वाले दारुल नदवा में बैठे हुए थे और प्लानिंग हो रही थी या इनको मार दें या कत्ल करें। सूरह तौबा में आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और नजदी शेख की सूरत में शैतान भी आके बैठ गया और उसने जो जो अपनी प्लानिंग्स देनी थी वो दे दी, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी को हुक्म दिया कि निकल जाओ, रातों रात चले जाओ इधर से, और अबू बकर सिद्दीक के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकल गए। अगर किसी रसूल को कौम कत्ल कर दे तो इसका मतलब कि उस रसूल का मिशन नाकाम हो गया और अल्लाह ने अपने रसूल की मदद नहीं की, और ऐसा कभी नहीं हुआ। जितने भी मारे गए वो सिर्फ नबी थे। हज़रत ज़करिया मारे गए, हज़रत यहया मारे गए, वो नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अगर हम ये कहते हैं, हमारे मत से मुराद ये है कि अगर उनके मानने वाले हज़रत ईसा के बारे में ये सोचते हैं कि ये मार दिए गए और ज़िंदा हुए, या कोई कहता है कि मार ही गए, और आज भी ये क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा सेक्ट कहता है कि ईसा हमारे गुनाहों की वजह से सूली पे चढ़ गए, और अब कहते हैं तुम जो मर्जी करो करो, मैं तुम्हारे से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मर गया, तो फिर वो खुद इस बात का इकरार करते हैं कि हमारा रसूल नाकाम हो गया था।